بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
تشریف لائیں اور ترانہ پیش کریں. بر محمد والے محمد صلوات.
قریب جا کے لیں قریب.
زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر ہے در کیا کیجئے. زندگی کا بھروسہ عاقبت بھی صبر جائے گی یہ فریضہ ادا کیجیے. لاکھ سجدے کیا کیجیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. لاکھ سجدے کیا کیجیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجیے. یہ محمد کا فرمان ہے گھر سے عطا وفا کیجیے. گھر پہ آ کے شاعری کے ایک راہ میں کی التجا. گھر پہ آ کے شاعری صاحب کی التجا میں سواری مشاہے زمزم مجھ کو بیٹے عطا کیجیے میں سواری مشاہے زمزم مجھ کو بیٹے عطا کیجیے کا بھروسہ نہیں ذکر غیرت کیا ماشاءاللہ تعداد ہے جوانوں کی اور سلمان کی آواز بہت زبردست ہے. میں گزارش کروں پیچھے بیٹھے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو آپ لوگوں سے یہ جگہ جو خالی ہے تھوڑی سی وہ بھر جائے گی. تھوڑا سا آگے آ جائیں تھوڑا سا اور مل کر بابا سے بلند نعرہ صلوات جزاک اللہ اور یہ گزارش کروں جس طرح آپ نے سلوات میں ساتھ دیا اسی طریقے سے اس طرح نے بھی ساتھ دی کہ میرے ساتھ مل کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ
یا الہی خامنائی کا تو ہی ہے باسبا قائم و دائم رہے سر پر صدا یہ صائبا میرے مالک تا ظہور مہدی آخر زما قافلہ ہو دین کا ان کی قیادت میں روا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خامنائی ماشاء
بولے نواز سے ماشاء
دلاور پر سلام عالم اسلام کے بے باک رہبر پر سلام رسمی ناچیز کے مرشد قلندر پر سلام ماشاء اللہ خامنائی ماشاء اللہ
بلند آواز سے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہمارے تاجل ضروری ہمیں زبان بلند درسا ہوگا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى خب سلام عليكم بعضی از مواقع بدیهی ترین حرف ها هم انسان فراموش میکنه و عجیبه که میخوان به همون بگن ببینید من خودتون نیست اون چی که دارید من شما نیست بله
کبھی کبھی بدیہی ترین باتیں بھی انسان کے حافظے سے چلی جاتی ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے
علی عجیب ہے الان یاد ایک داستان افتادم آقای بود در قوم آلزایمر گرفته بود اسم بچه هاش رو فراموش کرده بود خانومش هم نمیشناخت ولی زیارت عاشورای ابا عبدالله رو از حفظ تا آخر یادش نرم
ایک بزرگوار قم میں تھے وہ الزائمر کے مرض میں مبتلا ہوئے اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کا نام انہیں یاد نہیں رہا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتا تھا لیکن زیارت عاشورا اس طرح سے اسے حفظ تھا کہ وہ اس حال میں بھی زیارت عاشورا پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا
خدا یا دعا کنیم شب 27 ماه رمضان دعا کنیم خدا یا هر چی که از یادمون میره بره عیب نداره اما نام تو یاد تو و ذکر اولیاء تو از یادمون نره
27 رمضان کی شب ہے دعا کریں کہ خدایا جو بھی ہمارے حافظے میں ہے وہ چلا جاتا ہے چلا جائے سب کچھ بھول جائیں لیکن تیرا نام تیری یاد تیرے اولیاء کی یاد وہ ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہے
بزرگ سرین سرمایہ است 27 شب 27 ماہ رمضان داره ماه رمضان تمام میشه نبی مکرم این عشره آخر رمضان رو رخت خوابش رو جمع میشه
آج کی شب 27 رمضان کی شب ہے ماه رمضان اختتام پذیر ہونے والا ہے روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ آخر رمضان کے لیے اپنے بستر کو سمیٹ لیتے تھے اور کبھی بستر پہ نہیں جاتے تھے
در اول این رمضان نبی مکرم در خطبه ای سفارشاتی داشته بر ما
اس ماہ مبارک کے حلول سے قبل ایک خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمائشات اور کچھ نصیحتیں کچھ ہمیں فرمائی ہیں
در اون خطبے کے شاید ہم زیاد شنیدے باشید معروف ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ تا آخر
وہ خطبہ آپ نے سنا ہوگا زیادہ اسے بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنا چاہیے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رحمت اور برکت اور مغفرت کے ساتھ.
در اواسط خطبه جملاتی داره حضرت ایها الناس.
اس خطبے کے درمیان میں حضرت نے فرمایا ہے لوگو
ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم.
لوگو تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے گرو میں ہیں, گروگان ہیں, اس کے گرفت میں ہیں.
بعضی از اونها شما دین مالی دارید, خانه گرو میگذارید.
کبھی آپ مالی قرض رکھتے ہیں, اس قرض کے ادا کرنے تک اپنے گھر کو کسی کے پاس رہن رکھتے ہیں, جب تک میں آپ کی قیمت نہ دوں یہ گھر کے کاغذات آپ کے پاس رہیں.
بعضی از اونها ضمانت دیگری رو در گرو میگذارید.
کبھی کسی کی ضمانت آپ لے لیتے ہیں تو آپ گاڑی کے کاغذات وہاں لے جا کے جمع کرا دیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میرے لیتا ہوں, اگر کچھ ہو جائے تو میری گاڑی کے کاغذات آپ کے پاس ہیں.
کبھی آبرو گرو میگذاری.
کبھی انسان اپنے آبرو کو کسی کے پاس رکھ دیتا ہے, میرے آبرو کو رہن رکھا جاتا ہے.
در اینجا ہی شکل کنم از اینها نیست, جانتون رو گرو میگذارید. انفسکم مرهونتون به اعمالکم. جانتون کنار گرو گذاشتی ها,
یہاں خود آپ کی جان رہن پر رکھا گیا ہے.
خوب یعنی چه؟ یعنی بد کردیم, خطا کردیم, گناه کردیم, جان گرو رفت. حالا میخوایم این گروی رو فک کنیم, آزاد کنیم.
جان کو اپنے وجود کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو آپ نے رہن پہ رکھا ہے, اسے آزاد کرانا ہے. کیا کریں کہ اب اس جان کو آزاد کرا دیں؟
تفکوها باستغفارکم.
کیا بات. پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اپنی جان آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ استغفار کرو, گناہ بخشوا دو اور اپنی جان کو آزاد کرا دو.
حالا استغفار معنیش چیه؟ شاید بعضی از استغفارهای ماها خودی زن باشه.
استغفار کیا ہے؟ شاید ہم جیسوں کے بعض استغفار خود گناہ ہوں.
کجا؟ اونجایی که تصمیم داری هم باز ادامه بدی, باز میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه.
ان کسی برائی کے ارتکاب پر استغفار پڑھ رہے ہیں جبکہ دل میں وہ بات ابھی ہے کہ اگر مجھے فرصت ملی تو پھر وہی کام کروں گا. اگر وہی کام کرنا ہے تو پھر یہ استغفار کس لیے ہے؟ یہ خود گناہ ہے.
درست ہے نا؟ خوب, اما بیاید استغفار حقیقی کنید. تفکوها باستغفار.
لیکن نہیں آئے حقیقی استغفار کریں. حقیقی استغفار کے ذریعے سے اپنی جان کو رہن سے چھڑا سکتے ہیں.
وَظُهُورُكُمْ ظُهُورَكُمْ سَقِيلَةٌ مِّنْ اَوْزَارِكُمْ. پشت شما خیلی سنگین شده, نمیتونید از زیر این بار بلند بشید. وزری بر گردنتان هست
اور تمہارے پیٹھ پر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے, اس بوجھ کو ہٹا دو.
فخففوها بطول سجودکم.
کیا بات. اس بوجھ کو ہٹا دو جو پیٹھ پر ہے. اس بوجھ کو کیسے ہٹا دیں؟ اس بوجھ کو اور اس کے وزن کو کم کرنے کے لیے طولانی سجدے کرو.
ویز ہم برا تم آنا. وزر به معنای سنگینی است. و کسی که عهده‌دار یک منصب عمده سنگین در مملکتی میشه بهش میگن وزیر. سر این که به بعضی هم میگن وزیر، مال این که چی؟ یک بار سنگین اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی یا بهداشتی رو تحمل میکنه، بلیزا بهش میگن وزیر. وزیر هم از وزره،
وزر سنگینی کو کہتے ہیں، وزن کو کہتے ہیں. اسی لیے اگر کسی کے دوش پر اور کسی کے پیٹ پر کسی مملکت کے اقتصادی یا سیاسی یا مثلا صحت کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ذمہ داری کا بوجھ آ جائے، تو اس ذمہ داری کے بوجھ کو جو اٹھاتا ہے اس کو کہتے ہیں وزیر.
سوال، ما چه کردیم که جانمون گرو رفته؟ چه کردیم که زهرمون ثقیل شده؟ چه کردیم؟
حضرت نے اپنے اس خطبے میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک یہ کہ ہماری جان رہن پر رکھی ہوئی ہے، دوسرا جملہ پشت پر وزن زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری یہ جان رہن پہ رکھی گئی ہے، اور وہ کون سا عمل ہم نے انجام دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے پشت پر زیادہ وزن آ گیا ہے؟
یک گناہ، تمرد، خیلی واژه کم و کوچیک و کوتاهی، گناه، تمرد.
سیدھی بات ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے ہماری جان.
نبی اکرم خجل بشم در مقابل خدا، خجل بشم، این زمینه پیدایش از کجاست؟ این سوال کلیدی است در باب زن و گناه.
توجہ کے ساتھ سنیے، سوال یہ ہے کہ انسان کن عوامل کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا کے سامنے بھی اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی شرمندگی کا ارتکاب کرے، ایسا عمل کرے کہ ان کے سامنے جا کے شرمندہ ہو جائے، اسی کو گناہ کہتے ہیں. کن اسباب اور عوامل کی وجہ سے انسان ایسے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟
زمینه پیدایش و تولید گناہ چیه؟
ہمارے وجود کے اندر کس طرح کا زمینہ بن جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے؟ گناہ کسی نہ کسی زمین سے اگنا چاہیے نا، وہ زمینہ کیا ہے؟
منتها زمینه های خارجی داخلی داریم، خارجی داریم، داخلی داریم، بمانه اون اونا انشاءالله یه موقعی باید بهش برسیم.
البته یه گناه که اسباب و زمینه و عوامل مختلف هن، داخلی بی هن، خارجی بی هن، اقتصادی بی هن، سیاسی بی هن، مختلف هن.
ما اول باید انسان رو در رابطه با گناه تعریف کنیم. سه چهار تا مقدمه است براتون میگم، اینا تو ذهنتون بمونه، کلیدیه، براتون کارسازه.
دو تین چار مقدمات میں گناہ اور انسان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اور یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں.
اگر ما ارتباط خود انسان با گناہ را بشناسیم، مقداری از مسائلمون حل میشه.
اگر ہم گناہ اور انسان کا رابطہ، اسی رابطہ یہ گناہ ہو انسان کو ہم سمجھیں، تو بہت سارے مسائل یہی پہ حل ہو جائیں گے.
خوب دقت کنید، در وجود ما غرائزی موجود،
ہمارے وجود کے اندر کچھ غرائز ہیں، غریزے ہیں، غریزے یعنی خواہشات.
اینا رو باید خوب شناخت. راه تعدیل این غرائز رو هم باید شناخت.
خوب توجه رکھیں، یہ خواہشات کیا ہیں، اور ان خواہشات کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں جاننا چاہیے.
افراط و تفریط این خواہشات را ہم باید شناخت.
ان خواہشات میں افراطی کیفیت یا تفریطی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے بھی ہمیں پہچاننا چاہیے. اعتدال اور بیلنس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے بھی ہمیں پہچاننا چاہیے.
انسان و قرائدش رو باید شناخت، راه تعدیل رو هم باید شناخت، افراط و تفریط رو هم باید شناخت. این سه چیز رو باید بشناخت.
تین چیزوں پر گفتگو ہونی چاہیے، انسان اور اس کے خواہشات، اور اس انسان کے خواہشات کو معتدل کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. دو، افراط اور تفریط کی کیفیتیں کیا ہیں. یہ تین، ان تینوں جہات سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے.
حالا برای تحلیل این حرف من یک روایتی از مولا امیر المومنین براتون میخونم که عرض میدم.
اللهم صل على محمد و آل. ان باتوں کی توضیح کے لیے ایک روایت حضرت مولا سے نقل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں.
مولا فرمودن که خداوند ملائکه رو آفرید و اینها منقمر در عقلند تعبیر من هست، تکوینا محکوم به اطاعت از فرامین الهی.
بہت نورانی کلمات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں. حضرت نے فرمایا کہ خدا نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے فرمائی ہے کہ وہ عقل، ان کا وجود عقلانی وجود ہے، لہذا وہ اطاعت ہی کریں گے.
تکوینن مجبوره، گوش کنید یادتون باشه، تکوینن مجبوره، تخلف رو نمیتونه بکنه.
ان کی تخلیق ہی عقل کے ساتھ ہے، لہذا وہ تکوینن مجبور ہیں اطاعت کرنے پر، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ان کے لیے.
حیوان رو ہم مختص کرد به شهوت و غضب، اینم یه وقت.
حضرت نے فرمایا وہ فرشتوں کی تخلیق تھی، حیوان کو خدا نے خلق فرمایا ہے جبکہ حیوان میں خواہشات ہی ہیں بس اور عقل نہیں ہے، لہذا حیوان مجبور ہیں غیر عاقلانہ کام کرنے
پر،
عقل ہے ہی نہیں.
بطور تکوینی باید از غریزه مطابقت کنه.
تکویناً حیوان مجبور ہے کہ اپنے خواہشات کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
پس دو طایفه، ملائکه، حیوان، هر دو مجبور.
غور کیا آپ نے، خدا نے دو قسم کے پیغمبر، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دو قسم کے مخلوقات کے بارے میں بتا دیا، فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا، حیوانات کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا. فرشتے تکویناً مجبور ہیں کہ عاقلانہ زندگی کریں، اور حیوانات تکویناً مجبور ہیں کہ خواہشات کی پیروی کریں.
بشرف الانسان بعطاء الجميع. خدتی کوتاه مختصر رسان. وشرف الانسان بإعطاء الجميع، یعنی انسان شرافت تو در این عقل داری، غضب داری، شهوت داری، خواهشات داری، همه اینها قوای شریف هم.
حضرت کی تعبیر پر خوب توجه رکھیں، اور جس طرح سے آقا نے بیان فرمایا اس بیان کو بھی دیکھیں. وشرف الانسان بإعطاء الجميع، خدا نے انسان کو سب عطا کر کے شریف بنا دیا، مشرف بنا دیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انسان کو عقل دی، یہ شرف ہے انسان کے لیے. خدا نے انسان کو شہوت دی، یہ بھی شرف ہے. غضب دیا، یہ بھی قوۂ شریفہ ہے. اور دیگر شہوات عطا کی، وہ یہ سب قوا اپنی اپنی جگہ پر قوۂ شریفہ ہیں.
حل جائے انس ما بحث کنیم که غضب چگونه شریفه، شهوت چگونه شریفه، جای بحث اینا نیست. اینجا جای خودش.
فی الحال ہمیں اس چیز سے بحث نہیں کرنی ہے کہ قوی غضبیہ کس طرح سے قوی شریفہ واقع ہوا یا قوی شہویہ کو کس طرح سے قوی شریفہ کہا جائے، اس سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے.
اون مردی که شمشیر بلند میکنه بر سر عمر ابن عبدالحد میزند، غضبش از غضب الله ها، یادتون باشه غضب هم ولی شریفه.
آپ اس غضب کو دیکھیں جو کہ مظہر غضب خدا ہے، کہ حضرت نے جس وقت تلوار اٹھائی اور عمر ابن عبدالحد کے سر پہ اس تلوار کو استعمال کیا، یہ غضب ہے، غضب اللہ، مظہر غضب خدا، یہ غضب غضب شریف ہے.
اون جوانی که در مصر در مقابل مبارک غضب میکند این شریف ہے.
وہ نوجوان که جو مصر میں مبارک جیسے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں اظہار غضب کر رہا ہے، یہ غضب شریف ہے.
حالا بگذاریم، ما کاری به این چیزا خیلی نمیخواییم وارد این میدان بشیم. خلاصه و شرف الانسان به اعطاء الجميع،
خدا نے سب عطا کر کے انسان کو شرف بخشا.
حالا با این که غضب داری، شهوت داری، خواهشات داری، اما اگر اون راه رو انتخاب کردی چه میشه؟ از ملک پران میشه. چرا؟ چون ملک مجبوره، تو مجبور نیستی.
خب انسان با وصف این که غضب بھی رکھتا ہے، شہوات بھی رکھتا ہے، انواع و اقسام کے شہوات، ان تمام شہوات کے باوجود اگر یہ انسان فرشتوں کی طرح سے عاقلانہ زندگی گزارے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا. اس لیے کہ فرشتے عاقلانہ زندگی کر رہے ہیں اپنی تکوینی مجبوری کے بنا پر، لیکن انسان اگر فرشتوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے تو یہ اختیاری زندگی ہے، لہذا انسان بالاتر ہو گیا فرشتوں سے.
اگر اون طرف رو انتخاب کر دو رہا میشه که قلائی که کل انام بل هم اضل و سبیل ها دیگه.
اور اگر اس کا اولاد انسان اس راستے کو اختیار کرے، حیوانات کے راستے کو، خدا نے عقل عطا کیا تھا لیکن عطا خدا کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے پیچھے چلا گیا، تو یہ پھر جانوروں سے بھی پستر ہو جائے گا. اسے کہ جانور تکویناً مجبور ہیں خواہشات کی پیروی کرنے پر، انسان مجبور نہیں تھا، اختیاراً خواہشات کے پیچھے گیا، لہذا بدتر ہو گیا.
پس این روایت، روایت معلوم شد میگه چی؟ ملائکه عقل معقل مختصشونه و منغمرن، حیوان منغمر در شهوت، شرف الانسان به اعطاء الجميع.
پس مولا نے تین قسم کے موجودات کا ذکر کیا، فرشتوں کا، حیوانات کا، انسان کا. فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ عقلانہ موجود ہے، ان کے اعمال مطابق عقل ہیں اور یہ تکویناً مجبور ہیں کہ عقل کے مطابق عمل کرے. حیوانات خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تکویناً مجبور ہیں کہ خواہشات کی پیروی کریں، اور انسان کو خدا نے عقل اور شہوت دونوں عطا فرمائی ہیں، اور اب یہ انسان اگر عاقلانہ زندگی گزارتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا.
در این الان به یه جایی میرسیم در این مقدمه اول که یه چیزی در وجود ما هست که ما رو به شهوت لاابالیگری میکشونه. هست دیگه.
پس از گفتگو سے معلومه که
غضب کنترل نشده ما رو به بدبختی میکشونه، درسته؟
پس اس روایت پر خوب توجه رکھیم. هر انسان کے وجود کے اندر خواہشات ہیں، غضب ہے، شہوات ہیں. پس غضب ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں. اگر اس غضب کو، شہوات کو اور خواہشات کو کنٹرول نہ کیا جائے، ہاں، تو ایسی صورت میں انسان لاابالی کی طرف چلا جاتا ہے. پس گناہ پیدا ہونے کا ایک زمینہ یہی ہے، اسے پیدا ہو جائے.
لذا علماء اخلاق منشأ گناہ رو سه چیز دانستن، خوب گوش کنید. یکی از منشأ است، سه تا چیز را از منشأ گناه و ارتکاب حرام دانستن.
اسی لیے علماء اخلاق نے تین چیزوں کو پیدائش گناہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں،
قوے شہویہ، قوے غضبیہ، قوے وحمیہ. کہ این قوے وحمیہ بماند پرویش ندارم خیلی.
تین قوا کو منشأ گناہ سمجھتے ہیں، ایک قوے غضبیہ، ایک قوے شہویہ اور ایک قوے وہمیہ. قوے وہمیہ کے بارے میں آقا کہہ رہے ہیں فی الحال اس کو رہنے دیں، اس پہ بحث نہیں کرنی.
این سه قوه باید کنترل بشه، باید هدایت بشه.
پس اگر یہ تین قوا منشأ گناہ ہیں تو ضروری ہے کہ ان تین قوا کی تربیت ہو جائے، یہ کنٹرول میں رہے. اگر یہ تین قوا کنٹرول میں رہے تو انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا.
پس ببینید قوه غضبیه برای دفاع از مال، دفاع از ناموس، دفاع از سرزمین، دفاع از دین، دفاع از جامعه اسلامی لازمه، باید باشه. قوه شهویه باید باشه، توالد و تناسل و چه میدونم حتی پیشرفت جامعه بشری به اون متکیه، نه باید باشه. اما این کنترل نشد چی میشه؟ میشه منشأ گناه.
قوه شهوی، قوه غضبیه ضروری ہے، ہونا چاہیے. اگر قوه غضبیه نہ ہو تو دفاع محقق نہیں ہوگا. جان سے دفاع، مال سے دفاع، عزت اور آبرو سے دفاع، ملک سے دفاع، دین کا دفاع، ان تمام چیزوں کا دفاع کرنا ہے اور دفاع اس قوه غضبیه کے اوپر منحصر ہے. پس غضبیه ہونا چاہیے. اسی طرح سے قوه شہویہ بھی ضروری ہے. اگر قوه شہویہ نہ ہو تو نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی.
اگر کنترل نشه خطرناکه. یه مثال براتون بزنم که سال گذشته بهش مبتلا بودید، همه اخیرا بهش مبتلا شدید، بعد نیست برای تقریب بزن. باران خوبه یا نه؟
اچھا میں ابھی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، اجازت کے ساتھ بیان کروں. تو قوے غضبیہ بھی شہویہ بھی ضروری ہیں، لیکن کنٹرول شدہ ہوں، نہ آزاد. آزاد ہو تو خطرناک ہے.
باران
اب بیان کروں گا، وہ جو آغاز بیان کر رہے ہیں.
باران
بارش، بارش اچھی ہے یا نہیں؟
انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها تا آخر. بح بح بح، من الماء کل شیء حی. درست یا نه؟ ای ولی کلا،
وجدانن بھی جانتے ہیں، قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور یہ تجربے سے بھی ثابت ہے کہ پانی سے زندگی ہے اور پانی انسان کی ترقی اور تکامل اور زندہ رہنے کے لیے ایک انتہائی اہم چیز. بارش بہت اہم چیز ہے.
حالا اگر بنا شد 10 روز در سرحد و کشمیر و پنجاب و اینا از آسمان بارش بباره، بعد کنترل کننده ای بر سر راهش نباید. چه می شود؟
خب کہ پانی اچھا ہے، لیکن اگر 10 دنوں تک سرحد میں، پنجاب میں، کشمیر میں اور دیگر علاقوں میں مسلسل بارش برسے اور اس بارش کے نتیجے میں جمع ہونے والے اس پانی کے ذخیرے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیموں کا سلسلہ بھی نہ ہو، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پانی کیا کرے گا؟
حیوان میبرے، آدم میبرے، ہمیں چیزوں در ہم میکوبے.
یہی پانی جو وسیلہ حیات ہے، یہی پانی وسیلہ نابودی بھی بن جائے.
چرا؟ چرا؟ تم کنٹرول نکرے.
یہی پانی جو وسیلہ حیات تھا، وسیلہ نابودی بن گیا چونکہ کنٹرول شدہ نہیں تھا.
غضب باعث استحکام نظام، شہوت باعث امتداد نسل. اما اگر بناشون کنترل نشه سوزندگی داره، مثل همون باران.
غضب نظام کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے، شہوت نسل انسانی کو بقا بخشنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر یہ دونوں قوا کنٹرول سے باہر ہوں تو اس بارش کے پانی کی طرح سے ہو جائے گا جو سیلاب بن کر زندگی بخشنے کے بجائے زندگی کو اجاڑ دے.
حالا اگر بنا شد، اگر بنا شد، ما اینا رو کنترل نکردیم، تعدیل نکردیم، چه میشه؟ گناه مرتکب میشیم، جنایت میکنیم، آدم میکشیم.
یه قوه غضبیه جو موجب استحکام نظام تھا، یہی اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے، بے قابو ہو جائے، تو یہی نظام کو درہم و برہم کر دیتا ہے. اسی کے نتیجے میں نظام ضعیف ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ اس کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں.
خوب کچھ کنی، ماہ رمضان ہے، ماہ تعدیل قواست، ماہ کنٹرول ہے. غضب و شهوت را کنترل کنید، تعدیل کنید. اگر تعدیل کردید بدانید گناه کمتر میشه.
خوب توجه رکھیں، ماه رمضان ہے، ان قوتوں کو معتدل کرنے کا مہینہ ہے، ان قوتوں کو تربیت دینے کا مہینہ ہے. ان قوتوں کو تربیت دو، اور اگر تربیت دے دیں گے تو موجب استحکام نظام اور موجب بقاء ناس. لیکن اگر یہ کنٹرول سے نکل جائیں تو سیل بنیانکن کی طرح سے یہ بھی معاشرے کو تباہ کر دیں.
حالا من از تو سوال میکنم، یکی از مناشئ گناه چی شد؟ عدم کنترل این خواهش، درسته یا نه؟ یادتون میمونه یا نه؟ پس امشب تصمیم بگیرید، تصمیم بگیرید، این دو چیز رو در خودتون تعدیل کنید، کنترل کنید.
پس کیا نتیجہ ہوا؟ گناہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ دو قوتیں جو کہ شریف قوتیں ہیں، قوی غضبیہ اور قوی شہویہ، اگر یہ دو قوتیں کنٹرول نہ ہوں تو بہت ساری گناہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. پس ماہ مبارک رمضان میں ہیں، ان قوتوں کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کریں اور اس کے نتیجے میں گناہ سرزد نہیں ہوگا.
ان یک مقدمه، مقدمه دو یا منشأ دو.
دوسرا مقدمہ یا گناہ پیدا ہونے کا دوسرا منشأ.
خب امشب به قلب کار دارم.
آج
قلب چیه؟ معنا کنید.
آج قلب کے بارے میں گفتگو کریں گے. دل کیا ہے؟
132 بار این واژه فقط در قرآن آمده.
132 مرتبہ یہ مادہ جو دل کو بیان کر رہا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے. قلب یا فؤاد؟
نہ، فقط قلب.
فقط قلب 132 مرتبہ قلب کا ذکر آیا ہے.
که اگر کسی بخواد، یه محققی بخواد خود آیات مربوط به قلب را کنکاو کنه، بحث کنه، خودش لااقل ماه‌ها طول میکشه.
اگر کوئی ریسرچر، کوئی محقق آئے اور قرآن مجید میں قلب سے متعلق جو آیات ہیں ان میں تحقیق کرے تو کئی مہینے کا کام ہے، قلب سے متعلق آیات میں تحقیق کرنے کے لیے.
132 بار در قرآن، در روایات که الام ماشاءاللہ، در ادعیه الام ماشاءاللہ و الام ماشاءاللہ.
قرآن مجید میں 132 مرتبہ قلب کا ذکر آیا ہے. روایات میں تو بہت زیادہ ہے اور دعاؤں میں تو بہت ہی زیادہ ہے.
خب آقا این قلب چیه؟ این قلب چیه؟ الان بهتون میگم. قلب مرکز ادراکات. خوب گوش کنید،
قلب کیا چیز ہے اور اس انسانی وجود میں قلب کا رول کیا ہے؟
این قلب این چیزی نیست که تو اینجا میزنه و خون پمپاژ میکنه، به این کار نداریم. قلب مرکز ادراکات.
قرآن نے جس کو قلب کہا ہے وہ قلب یہ نہیں ہے کہ جسے میڈیکل کی زبان میں ہارٹ کہتے ہیں. ہارٹ کوئی اور چیز ہے اور قرآنی قلب کوئی اور چیز ہے. ہارٹ کا کام خون پاس کرنا ہے اور قلب مرکز ادراکات ہے, نہ خون پاس کرنے کی چیز.
و مرکز فرماندہی, ادراک و فرماندہی. خوب گوش کنید اینا رو.
قلب مرکز ادراک ہے اور ہیڈ کوارٹر کا کام بھی ہے یہی پر, حکومت کرنا اور فرامین صادر کرنا دل کا کام.
براتون این که معلوم شد که قلب چیه, مدرک مرکز ادراکات و فرماندهی این قلب. خب این قلب تقسیم میشه به قلب پاک طاهر مصفا و قلب ناپاک غیر مصفا. دیگه
یه قلبه
لهم قلوب لایق لهم. بله اینا همینه. بله بعد با آیات نداریم, آیات نمیخونیم, وقت میگیره.
یه قلوب دو طرح که هست. بعض قلوب پاک صاف طیب اور طاہر, اور بعض قلوب گندے ناپاک اور خبیث.
سوال ببینید خیلی قشنگ داریم میریم جلو. نه سوال, سوال از قلب پاک ناپاکی برمیخیزد؟ نه.
خوب اچھی طرح توجه رکھیں. قلب کو کیا بتا دیا؟ مرکز ادراکات اور مرکز آرڈر یعنی ہیڈ کوارٹر. اگر یہ پاک ہو, مرکز ادراکات پاک ہو, ہیڈ کوارٹر پاک ہو, تو اس قلب سے جو صادر ہوگا وہ کیا خبیث ہوگا یا پاکی ہوگا؟
بے ناپاکی فرمان میدهد علیاذ باللہ.
قلب خود پاک ہو, مرکز پاک ہو, تو یہ جو حکم دے گا وہ ناپاکی کا حکم تو نہیں دے سکتا ہے.
پس عزیز من مواظب باش, قلبت قلبت ناپاک نشه. مرکز فرماندهی وجود تو و ادراکات تو ناسالم نشه.
پس عزیز من کوشش کرو کہ آپ کا یہ مرکز, مرکز ادراکات, یہ ہیڈ کوارٹر, یہ پاک رہے. یہ پاک رہے گا تو اس سے نکلنے والے عوامر اور احکام بھی پاک رہیں گے.
خوب یہ قلب ناپاک ہم داریم دیکھیں, اون مگر غیر از ناپاکی ازش سر میزند؟
خوب ایک اور قلب ہے, وہ خبیث ہے. قلب خبیث, قلب ناپاک. اگر قلب ناپاک ہو تو اس سے کیا عوامر پاک سرزد ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
درست. فرمان به چی فرمان میده؟
جیسا کمانڈر ہوگا اس کا حکم اسی طرح کا ہوگا. پاک کمانڈر ہوگا تو اس کا حکم بھی پاک ہوگا, نجیس کمانڈر ہوگا تو اس کا حکم بھی نجیس اور خبیث ہوگا.
پس یکی از مناشئ زمین ساز گناه قلب ناپاک.
پس گناہ پیدا ہونے کا ایک منشا قلب ناپاک. یعنی دل اگر ناپاک ہو جائے تو پھر یہ توقع نہ رکھو کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. دل ناپاک ہے تو گناہ سرزد ہوگا.
چه کنیم که گناہ نہ کنیم؟ قلب تو طاہر کن, وساوس شیطانی نیاد, خناسا در اون ندمن.
کیا بات ہے. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کو پاک رکھو, شیطان کو گھسنے نہ دو, وسوسے کی گنجائش نہ ہو, خناس اس میں اثر نہ کرے. خناس یہ انسانی و شیطانی تمہارے دل تک رسائی حاصل نہ کرے, ان کی گرفت سے باہر رکھو, پاک رکھو.
ہر مرتبہ از طہارت رو کہ پیدا کنی به همون مرتبہ از گناہ دور.
پس دل طہارت کے جس مرتبے پر ہوگا اسی حساب سے گناہ سے پاک ہوتے جائیں گے.
اگر آدم بخواد این بحث رو ادامه بده متعرض آیات بشه قوغاییست. ما آیه ای نخونم براتون.
اگر انسان اسی بحث کو جاری رکھے اور قرآن سے آیات ڈونڈ کے اس یعنی میٹر تلاش کر کے بیان کرے تو ایک عالم ہے یہ.
من سعی کردم اساره آیات را در این چند جمله بهتون عرض کنم.
من آیات تلاوت نہیں کی، آیات کا جو نچوڑ تھا اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دی.
روایات هم که غواص، فقط یه روایت براتون عرض میکنم، تقدیم میکنم به محضرتون از حضرت امام صادق سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اس حوالے سے روایات بھی بہت ہیں، ان روایات سے بھی صرف نظر کرتے ہیں اور ان کے نچوڑ کو بیان کیا ہے. صرف ایک روایت جو ہمارے چھٹے امام سے ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کو نقل کریں گے.
مومن مؤمن الا ولقلبه اذنان فی جوفه. ہر مؤمنی قلبش دو تا گوش داره، در درون قلب دو تا گوش واقع.
حضرت نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل کے لیے اندرون دل میں دو کان ہیں.
اذن ينفث فيه الوسواس الخناس.
ایک کان وہ ہے کہ جس میں وسواس خناس سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی سمجھتے ہو؟ بات چیت کرنا.
داره تو کوچه راه میره، میره داره در گوشش میگه.
یه
در گوش دل
اگر انسان متوجه ہو اس نقطه کی طرف، توجه سے دیکھے تو اس خناس شیطان کے سرگوشی کو احساس کر سکتا ہے کہ کس طرح شیطان دل میں باتیں ڈال رہا ہے.
اذنونیان فصفیه الملک.
اور ایک اور کان ہے، اس میں فرشتہ رحمان سرگوشی کرتا ہے.
این روایت میخواد چی بگه؟ خب بابا تقسیم کردید، میخواید چی به ما بگی؟ امام صادق.
یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دو کانوں کا ذکر ہوا، ایک کان میں شیطان بول رہا ہے، دوسرے کان میں فرشتہ بول رہا ہے. یہ سمجھ میں، لیکن کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟
میخواد بگه خبردار، خبردار، خدا قلب بهت داده، دل بهت داده، اما یادت باشه اختیارم به داده ها. دوتا آهان عرضه و عریضه بر این قلب هست، یکی از شیطان یکی هم از ملائکه. ببین کدومی میپسندی جناب عاقل؟
مسیج اور پیغام جو اس روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے تمہارے دل کے لیے دو کان رکھے ہیں، ایک میں اگر شیطان بولتا ہے تو دوسرے میں ملک بھی تو ہے، آپ کس کا سننا پسند کریں گے؟ ہاں اس دنیا میں بھی ایسے ہیں، شیطان بھی بولتا ہے، رحمان کی طرف سے بھی پیغام آتا ہے. انسان دو طرح کے ہیں، بعض شیطان کا سنتے ہیں، بعض رحمان کا سنتے ہیں. آپ کس کا سننا پسند کریں گے؟
عزیز من، یکی از مناشئ این است که این دروازه یک گوشت که هم با وسواس خناس ارتباط داره، در او رو ببندی برای او.
اگر آپ مانوس هستید فرشتوں کے ساتھ تو وسواس خناس کے لیے راستہ بند کر دیں گے.
اگر بستی
بات ہی نہیں کر سکے گا.
اگر بستی چه میشه؟ یکی از مناشئ گناہ رو رد. اما اگر نبستی چی؟
کیا بات ہے؟
یہ کیوں بستی؟ کیوں چکار کنی؟
خوب توجہ رکھیں، بحث ہماری گناہ میں ہے، گناہ کے اندرونی عوامل ان میں بحث چل رہی ہے نا. اندرونی عوامل میں حاجہ تو وہ بحث ہو گئی، ابھی قلب کے باری ہے. قلب میں ایک کان میں شیطان خناس وسوسہ کر رہا ہے، اگر آپ فرشتوں سے مانوس رہے، کان بند کریں شیطان کے لیے تو گناہ سے بچ گئے. لیکن اگر شیطان کے لیے گھسنے کا راستہ دے دیا اور آپ نے شیطان کو سنا تو ممکن نہیں ہے گناہ سے بچے.
عزیزان من، باور کنید این حرفا رو که دارم بهتون عرض میکنم اینا همینطور به دست نیامده، فکر شده بشه.
میرے عزیزو یہ اس پر
غنیمت بشمرید.
یہ جو میٹر جمع کیا گیا ہے اس پر ٹائم لگا ہے، محنت کی گئی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، ضائع نہ کر لو.
من کسی میخوام خطابه بخونم که نه از شما باه باکیه که نه، میخوام من از شما یه چیزی میخوام، قلب پاک. آها اینو میخوام از تو.
میں تو تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ سے سبحان اللہ واہ واہ سننا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس دل کو پاک رکھیں، دل کو پاک رکھیں اور اپنے آپ کو جلی سے ملائکہ قرار دے دیں.
خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه، نیت پاک و نیت ناپاک.
بله
ببینید آقا در وجود شما چه مراکزی نهفته.
قلب کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو گئی مختصر، مگر ہاں ان کو تفصیلات بیان نہیں کیے. اب اس کے بعد نیت، جس طرح سے قلب دو قسم کا ہے، پاک اور خبیث، طیب اور خبیث، نیت بھی دو قسم کی ہے، نیت پاک نیت نجیس خبیث.
عزیزان من، نیت پاک سرچشمه زلال کارهای نیکه. چرا؟ اگر خودش زلاله،
اگر کسی کی نیت پاک ہو تو اس نیت پاک سے بہ کے جو بھی عمل وجود میں آئے گا وہ بھی پاک ہو جائے. پاکیزہ چشمہ اگر بہے تو جہاں تک جائے گا پاکیزگی جائے گی،
برعکس نیت آلوده کہ منشأ آلودگی ها
اس کے الٹ. اگر نیت آلودہ ہو، ناپاک ہو، تو نیت ناپاک سے سرزد ہونے والا عمل پاک نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں.
بعضی از یہ باران میاد تو کراچی میں فاضل آبا چکار میکنن آلوده است دیگه. نیت مقصود بابا آب بارانه، با فاضل آب قاطی ببین چی شده.
دیکھیے گٹر کا پانی اگر بہ جائے تو چونکہ خود گٹر کا پانی آلودہ ہے، گندا ہے، خبیث ہے، یہ توقع نہ رکھیں کہ اس پانی کے ذریعے سے پاکیزگی وجود میں آ جائے گی، کسی کی پیاس بجھ جائے گی. نہیں، یہ اگر کوئی پی لے تو زہریلا ہے اور اس سے کوئی بدن دھو لے تو گندا ہو جائے گا. لہذا نیت جس کی نجس ہے اس کا عمل خود بخود نجس ہے.
درست ہے نا؟ از نیت ناپاک پاکی به وجود نمیاد. علال قاعده
ناپاک نیت سے پاکیزگی وجود میں نہیں آ سکتی ہے.
خب یہ چشمه اگر آلوده باشه سر چشمه چی میشه؟ شما این پایینه رو هر کاری بکنی آلوده است، باید بری اونجا رو اصلاح بکنی.
اگر کہیں سے پانی آ رہا ہے وہ گندا ہے تو آپ ادھر نیچے کچھ بھی کر لیں پاکیزگی نہیں ہوگی، جہاں سے گندگی آ رہی ہے اس جگہ کو پاک کریں.
ہی نگاہ نکن داری چھ می کنی، ببین داری چھ نیت می کنی.
یہ نہ دیکھو کہ آپ کا عمل کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس عمل کے لیے نیت کیسی ہے.
مشکل انجاز،
مشکل یہاں پر ہے کہ ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں، نیت عمل کی طرف نظر نہیں جاتی ہے.
عزیزان من، در این ماه رمضان بیایید نیتتون رو مصفا کنید، سالم کنید، پاک کنید، زلال کنید.
ماه مبارک رمضان سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان راہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیت کو پاک رکھنے کی پریکٹس کریں. نیت پاک، خدا کے لیے نیت کرنا،
برا خدا قدم بردارید، برا خدا حرف بزنید، برا خدا اقدام کنید، برا خدا سکوت کنید، برا خدا داد بزنید، برا خدا تو خونه بنشینید، برا خدا تجارت کنید، برا خدا درس بخونید، برا خدا
خدا کے لیے چیخو، خدا کے لیے خاموش رہو، خدا کے لیے گھر میں رہو، خدا کے لیے باہر نکلو، خدا کے لیے زبان کو بند رکھو، خدا کے لیے زبان کو کھولو، خدا کے لیے پڑھو، خدا کے لیے تجارت کرو، یعنی نیت پاک رکھو خدا کے خاطر.
میں این مقدمه رو گفتم برای اینکه معنای یک روایت هم که بعضا طور دیگه معنا میکنن در فقه اینجا معلوم.
میں نے یہ باتیں جو بیان کی ان باتوں کے بعد اب ایک روایت پیش کروں گا اور جس کا معنی فقہ میں کسی اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے،
درست ہے
لیکن وہ معنی بھی صحیح ہے،
لیکن ظریف ہے، لطیف ہے،
وہ معنی بھی صحیح ہے جو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ معنی زیادہ لطیف ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا.
نیت المؤمن خیر من عمله. چرا تو سرچشمہ
کیا بات
کچھ کو نہیں.
یہ جو روایت میں آیا ہے نیت المؤمن خیر من عمله، اب اس روایت پر خوب توجہ رکھیں نا، یعنی مومن کے عمل سے اس کی نیت اچھی ہے. دو چیزیں ہیں، مومن کا عمل ایک چیز، نیت عمل دو، ان دونوں میں سے کون سی اچھی ہے؟
نیت توس بے عملت شرافت میدے ارزش میدے.
روایت کہتی ہے کہ نیت اچھی ہے عمل سے، عمل اچھا نہیں ہے نیت سے، نیت اچھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت منشا ہے، اگر یہ پاک ہو تو عمل پاک ہو جاتا ہے.
نیت الکافر شر من عمله.
ہاں، اور اس کا الٹ بھی، کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ شر ہے.
وکل عامل یعمل علی نیته. اینم قرینه.
اور ہر عمل کرنے والا اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا.
پس سومی مقدمه چی شد؟ نیت. نیت تقسیم میشه به نیت طاهر پاک زلال و نیت آلوده. خب اگر بنا باشد نیت آلوده بشه، یعنی ریا بیاد، چه بیاد یا اون بحثا رو نداری، الان نمیخواییم چی بکنیم، و یادتون باشه داریم اینا رو به شکل فهرستی بهتون میگیم، ها چی میشه؟ منشأ گناه. بله، بازیگری.
پس اگر نیت پاک ہو تو عمل پاک ہو رہتا ہے، اور اگر نیت آلودہ ہو تو ممکن نہیں ہے عمل پاک ہو جائے. آلودہ نیت سے آلودہ عمل وجود میں آ جائے.
خوب، مقدمه چهارم حب و بغضه. این تو خیلی حب و بغض. بله،
منشأ گناہ پہ بحث ہو رہی ہے نا، منشأ یعنی انسان کے وجود کے اندر موجود مناشے، قلب، نیت، حب و بغض، محبت اور نفرت.
حب و بغض اگر بناشو تو هر چی دلت میخواد حبت رو کنترل نکنی، تنظیم نکنی با خدا و احکام اسلام، چه خواهد شد؟
آپ کی چاہتیں خدا کے لیے مخصوص نہ ہوں، خدا، خدا کا دین، خدا کے اولیاء، خدا کے نمائندے، جو بھی خدا کا ہے وہ محبوب نہ بنے، بلکہ آپ کا محبوب اپنا کچھ بن جائے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟
آقا حب شاید سخت‌ترین دستور اخلاقی در مسائل اخلاقی اسلام این است که حب فی الله و بغض فی الله. خیلی سخته ها.
اسلام میں جو دستور دیا گیا ہے کہ محبت بھی خدا کے لیے رکھو اور نفرت بھی خدا کے خاطر، یہ بہت مشکل کام ہے.
این همه کشمکش های بچگانه ای که هست مال حب و بغض های غیر خداییه.
یہ جو بچگانہ کشمکش شہر کے مختلف جگہوں پر یا اس ملک کے مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں،
ایران جمع میدور ہمیں جامعین ہے،
یہ کسی ملک کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہے، ہر جگہ جو بچگانہ کشمکشیں ہیں، یہ کشمکشیں محبت صحیح سمت میں نہ ہونے کی وجہ سے.
بندہ از اون آقا خوشم میاد ماشاءاللہ، از نسل اون آقا بغض دارم، لا حول ولا قوت الا بالله.
میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو ماشاءاللہ، اگر میں کسی کو پسند نہیں کرتا ہوں تو لا حول ولا قوت الا بالله.
باید این مرکز درست بشه، حب تنظیم شده، بغض تنظیم شده.
حب پدر و مادر آزاد نہیں ہونا چاہیے، بغض بھی اسی طرح سے، حب بھی کنٹرول ہونا چاہیے، بغض بھی کنٹرول ہونا چاہیے.
میزان اعتدال خدا و احکام اسلام، لا غیر.
کس طرح سے کنٹرول کریں گے، کیا میزان ہے، کس معیار پہ تولیں گے؟ معیار خدا ہے، جو خدا کو پسند وہ مجھ سے پسند ہونا چاہیے.
اون وقتی که میزان خودمون میشیم حب و بغض لگام گسیخته میشه.
لیکن جب میزان ہم اپنے پسند کو قرار دیتے ہیں تو فساد ہی فساد، لجام گسیختگی، بریک فیل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
این دسته به اون دسته مشغول، اون دسته به اون دسته مشغول.
یہ اس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، وہ اس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اسی بریک فیل ہونے کا نتیجہ ہے.
چون میں حب آلوده است، بغض آلوده است.
حب آلودہ بن جائے، بغض آلودہ بن جائے. آلودہ سمجھتے ہو یعنی خالص نہ رہے، خدا کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے نہ ہو محبت اور غضب. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بے لگام ہو جاتا ہے. بے لگامی سمجھتے ہو یعنی بریک فیل ہونا. اگر گاڑیوں میں بریک نہ ہو، بریک فیل ہو تو کیا کیفیت ہو؟ وہی ہو جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں.
سمرے ان بغض لگام کو سیکھتے، حب لگام کو سیکھتے، حبس مداران همینه.
اس لگام کو سیختگی یا بے لگامی کا نتیجہ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
یادتون باشه حب و بغض مدارش، میزانش، میزان الحرارش خدا و احکام اسلام ہے.
اس حب و بغض کے لیے کوئی میٹر ہونا چاہیے کہ اس میٹر پہ ہم تولیں. میٹر کیا ہے؟ خدا. جو خدا کو پسند اور جتنا خدا کو پسند وہ ہمیں پسند ہو، اتنا ہمیں پسند ہونا چاہیے.
این مقدمه رو که براتون گفتم میخوام وقت دو تا روایت معلوم بشه. هل الایمان الا الحب والبغض، هل الدین الا الحب والبغض. چقدر قشنگه، داره به ما چی میگه؟ میگه بابا حب و بغض دینی خوبه، دین حب و بغضه، اما تو حب و بغض دینی نیست، مشکل اینه.
دین یه روایت میں آیا کہ حل دین الا الحب والبغض. کیا دین حب و بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ لیکن حب و بغض دینی کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں محبوب ہوں انسان کو جو خدا کو محبوب ہیں، اور وہ چیزیں انسان کو مبغوض ہوں جو خدا کو مبغوض ہیں. یہی دین ہے، دین یہی ہے بس.
البته حب مرتبه داره، قبول کن، حب مرتبه داره.
البته محبت کے مراتب ہیں.
بله مرتبه داره، به یک کسی خود حب داره به دیگه. مثلا از باب مثال میخوام عرض کنم. ببینید مرتبه حب با اینطور، با این مثال من اگر بگم روشن میشه. پس کنید شما یک کلو گوش خریدید، آوردید تو آشپزخونه گذاشتید، جناب به گربه آمد و برداشت و داره میدوه. یا الله،
مراتب محبت یقیناً الگ الگ مراتب ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا آپ ایک کلو گوشت لا کے فریج میں رکھ چکے ہیں اور جناب عبداللہ تشریف لایا اور اس نے اپنا مال سمجھ کے اٹھا کے لے گیا اور آپ اس کے پیچھے ہیں.
خب تو در خونه میدوی دنبالش، اونجا دیگه وقتی بریم میخونه رفتی. خب به شما به گوش همین قدره.
خب توجه رکھیں، بہت اچھی مثال دی، بہت پیاری مثال. اس ایک کلو گوشت سے بھی آپ کو محبت ہے نا، لیکن یہ محبت کتنی ہے؟ گھر کے دروازے تک. ایسا تو کبھی نہیں ہوگا یہ بلی اگر اس گوشت کو لے کے باہر نکل جاتا، آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گلیوں میں بھاگتے رہیں اور یہاں سے ہوتے ہوتے جناب جنا روڈ تک چلے جائیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا.
یہ
ایک محبت یہ ہے، یعنی آپ کو یہ گوشت محبوب ہے لیکن کہاں تک؟ گھر کے دروازے تک، اس سے باہر نہیں.
یہ موقعی ہے یہ روباہ میاد یا شغل میاد، یہ دونے مور کو یا خلوص شما رو میگیره، نم داره پروال میدنه، تو توسط کجا دوبارش میده. این هم یه حب.
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا کوئی جانور، کوئی لومڑی، کوئی اس طرح کا کوئی جانور آئے اور آپ کی مرغی کو اٹھا لے اور وہ لے کے گھر کے دروازے سے باہر جائے، تو آپ باہر بھی چھڑانا چاہیں گے، گلی تک بھی جائیں گے اسے چھڑانے کے لیے.
مرتبہ بالاتر از حب،
بس یہ محبت کا بالاترین مرتبہ ہوگا.
یہ موقعی گور میاد تو گله دوتا گوسفند رو میکشه با چوب و چماغ و داد و بیداد به دنبال گور، تا میره به طرف کوه به دنبالش.
کبھی بیڑیا آتا ہے اور آپ کے ریوڑ میں سے دو یا ایک بکرے کو یا بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ اسے چھڑانے کے لیے دور تک بھاگتے ہیں؟ اسے چھڑانے کے لیے
یہ
بھی ایک محبت ہے.
یہ موقع یہ چودہ بندے میں بچے آدم امید دوستے ان شاء.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دہشت گرد کوئی حاجے گر آ کے کسی بچے کو اٹھا لیتا ہے. یہ وہ جگہ کہ یہاں انسان بالکل بے چین ہوتا ہے, ہر قیمت پہ چھڑانا چاہتا ہے.
بہت زیادہ زیادہ
دیکھا مراتب, بلی نے گوشت اٹھایا, اس جانور نے مرغی اٹھا لی, اور بھیڑیے نے بکری کو اٹھا لیا, اور کسی حاجے گر نے بچے کو اٹھا لیا.
حبا یہ نابجای شدید کاری میکنه انسان را از جامعه بیرون میکنه.
کیا بات ہے, محبت اپنے درجے میں اچھی ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کم ہو تو بھی محل سوال ہے, زیادہ ہو تو بھی خراب ہے. کبھی کبھی نابجا محبتیں معاشرے میں بگاڑ کا موجب بن جاتی ہیں.
محبت درجہ این درجہ شم باید با احکام اسلام تنظیم کرد.
اچھا, پس محبت کے بھی درجات ہیں, ان درجات کو ہم کیسے سمجھیں؟ احکام اسلام کے مطابق. اسلام نے جس کو جو حیثیت دی ہے اور جتنی دی ہے وہی حیثیت آپ دے دیں, اس سے زیادہ نہیں.
آقا برای اینکه به او خوب داره دست دروغ میگه, دست تهمت میزنه.
کبھی کبھی کسی سے محبت رکھتے ہیں, فرض کر لو اصل محبت صحیح بھی ہے, لیکن اگر حد سے بڑی ہوئی ہو تو دس جھوٹ اس کے خاطر بولتے ہیں, دس قسم بھی کھاتے ہیں.
بابا چاہیے میخوای جہنم من بری, برو خودت برو, چلو بری آدم میری.
کیا بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جہنم بھی جانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے جاؤ, کسی اور کے لیے جہنم میں کیوں جاتے ہو؟ اپنے لیے جہنم جاؤ.
مرکز حب و بغضتون رو باید تنظیم کنید با احکام اسلامی, با خدا.
حب و بغض کو منظم کر لو احکام اسلامی کی روشنی میں.
مقدمه پنجم سالم سازی تفکر.
یہ سب مقدمات انشاءاللہ یاد رہیں گے. قلب, نیت, حب و بغض, اور اب سالم سازی تفکر. تفکر کو سالم رکھنا, سوچ کو سالم رکھنا.
چون تفکر غیر از نیته, یا تو مجا نیت غیر از قلبه, نه با هم فرق دارم بابا.
خوب توجه رکھیں, تفکر غیر از نیت ہے, نیت کوئی اور چیز ہے, تفکر کوئی اور نیت غیر ہے قلب کا. قلب کچھ اور ہے, نیت کچھ اور ہے, ان کو مکس نہ کریں.
خب حالا من چی بگم راجع به این تفکر؟ چی بگم چی بگم؟
سالم
سازی شو بگم. خب خسته نشدید؟
تک نگه یا بلو؟
ساعت چقدر؟ اللهم
سلام. ٹائم بتا دیں اگر گڑی ہے. کون ہے؟ دس یہ رو بے دار.
خب من چقدر حرف زدم؟
کتنے گفتگو ہو گئی؟ سوا گھنٹہ, ایک ساعت. رو
خسته شدی یا نه؟
ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, معلوم ہوا تھک گئے.
ہر کس ہر کس کے خسته شده صلوات بفرست.
سب تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے ہوئے کو کہا تھا صلوات پڑھیں.
سالم سازی قانون تفکر,
مرکز تفکر کو سالم رکھنا.
چرا؟ چون تفکر و اندیشه مرکز و قانون اقدام و کار و اقدامه.
چونکہ تفکر اقدامات جو ہم فیصلے اور اقدامات کرتے ہیں وہ تفکر کا نتیجہ ہے. تفکر اگر سالم ہو تو اقدامات سالم ہوں گے.
فکر سالم عمل سالم بھی دنبال دارے گی نا.
اگر فکر سوچ سالم ہو تو اس سوچ کے نتیجے میں جو اقدام کریں گے وہ اقدام بھی سالم ہوگا.
فکر نا سالم تو,
لیکن اگر سوچ آلودہ ہو, غیر سالم ہو تو اس کے نتیجے میں جو اقدام ہوگا وہ بھی غیر سالم ہوگا.
پس مرکز فرماندهی برای اقدام تفکر ہے.
پس جتنے بھی اقدامات ہم آپ کر رہے ہیں ان اقدامات کے لیے مرکز سوچ تفکر ہے.
چون الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی مرا گفتی بگو چه بد تفکر که این معنا بماندم در تحیر. تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز وندر بدیدن کل مطلق. حکیمان کندلین کردن تصنیف چنین گفتن در هنگام تحریف. تصور کن بود بحر تدبر.
اس کے نتیجے میں جو اقدام ہوگا وہ بھی غیر سالم ہوگا.
پس مرکز فرماندهی برای اقدام تفکر ہے.
پس جتنے بھی اقدامات ہم آپ کر رہے ہیں ان اقدامات کے لیے مرکز سوچ تفکر ہے.
چون الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی مرا گفتی بگو چه بد تفکر که این معنا بماندم در تحیر. تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز وندر بدیدن کل مطلق. حکیمان کندلین کردن تصنیف چنین گفتن در هنگام تحریف. تصور کن بود بحر تدبر به پیش اهل عقل آمد تفکر. حالا
من عرفان هر بشون
حالا کار به اینا نداره. اینا گیدتون میکنه. من اصلا بحثای چیز نمیخوام داشته باشم. خودمونی داریم حرف میزنیم. تفکر مرکز اقدام، قانون اقدام. اگر ناسالم شد چه؟ چی میشه؟
سوچ، تفکر، تعقل اگر صالح نہ ہو، سالم نہ ہو تو اس ناسالم سوچ کے نتیجے میں جو انسان اقدام کرے گا وہ بھی ناسالم ہوگا.
کسی کے تفکر فرعونانہ دارے فرعونی.
جس کی سوچ فرعونانہ ہے اس کا اقدام بھی اسی طرح کا ہوگا.
اگر خواہش ہے انہوں کچھ کو نہیں دی آیہ رو ببینید. این آیت قشنگ معنا میده. تلکت دار الاخره نجعلها لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اراده همون تفکره با یه خورده تسامح. ثمره تفکر آن تسامح هم داریم عرض میکنه. بابا آن کسی که اراده علوم داره از آخرت نصیبی نداره.
قرآن نے واضح اور صاف اور شفاف پیغام دیا ہے. یہ آخرت کی زندگی یا یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ علو کا برتری کا ارادہ رکھتے ہیں نہ فساد کا. نہ احساس برتری ہے نہ فساد پیدا کرتے ہیں. فساد اسی برتر بینی کا نتیجہ ہے.
ہمیں یہ بدبختی ہو یا مقدار عمدہ از بدبختی ہو مل ہمین ارادہ اروپ کے بعضی ہو دارا.
برتر بینی کا نتیجہ فساد اور بدبختی ہے. جو مثلا علو کا ارادہ نہیں رکھتا ہے برتر بینی کے مرض میں مبتلا نہیں ہے وہ فساد پیدا نہیں کرے گا. اسی کے لیے ہے دار آخرت.
تلکت دار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. نہ علو بھی بکند نہ فسادی. این کشت و کشتارات چیه؟ من همین بساط دیگه.
یہ قتل و غارت گری یہ کس وجہ سے ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اسی برتر بینی کا نتیجہ ہے. اپنے آپ کو مثلا سپریئر سمجھنے کا نتیجہ.
حالا ولی میخوام یه روایت براتون بکنم که این روایت خیلی خطرناکه. این روایت عجیبه. خیلی عجیبه. من باور کنم وقتی این روایت رو دیدم چی شدم که عجب. در زیر همین آیه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقین. در ذیل همین آیه امیرالمومنین یک بیان دارد.
اس آیه مبارکه که ذیل میں حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب سے روایت آئی ہے.
گوش کنید ببینید چه خبره، چقدر ظریف لطیف دارن به ما میگن علو نداشته باشید. ان الرجل ليعجبه ان يكون شراك نعله اجود من نعل صاحبه. کفشار دیدید بند داره؟ اینه به عجب بندی داره کفش منو، پای فلانی بهتره ها، از کفش فلانی بهتره این بنده.
واه 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 واه،
خوشنود میشه این کفش من، این بند کفش من، نه کفش من، کفش من از کفش رفیقم بندش خیلی قشنگ داره ها. واه 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 واه، همین همین من همین همین. فیدخل تحت ها، یعنی تحت لایه.
سبحان الله،
بله،
وا وا وا،
ظریفه،
وا وا وا. حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اپنے جوتوں کو دیکھتا ہے اور جوتے بھی نہیں، جوتوں کے جو تسمے ہیں ان تسموں کو دیکھ کر دیکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے جوتوں کے تسموں کو دیکھ کے اگر یہ احساس کرے کہ اس سے میرے تسمے بہت اچھے ہیں تو یہ تسموں پر بھی اترانے کی جو کیفیت پیدا ہو گئی یہی علو ہے.
وقت میں وہاں میگن
تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں علو نہ ہو، اور یہ بند یعنی کفش یعنی جوتوں کے تسموں کے اوپر جو اترانے کی کیفیت آ گئی یہی علو ہے، اتنا بھی علو ہے.
عجیبه عجیبه. وقت به ما میگن اسلام برای اداره فرد و جامعه مقرراتش چیه؟ اسلامی که برای یک نعل بند کفش آمده این چنین مقررات داره.
کیا بات ہے. اب آقا ایک اور نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جس اسلام نے جوتوں کے تسموں تک کے بارے میں آپ کو احکام دیے ہیں اور آپ کی تربیت کی کوشش کی ہے، کیا اس اسلام میں آپ کے نظام کو چلانے کے لیے ایک رہنما کے بارے میں خاموشی ممکن ہے؟
عجیب ہے واقعا. خب امیر المومنین یه روایت دیگه برای تو، من کسر فکر فی المعاصی دعت و الیها، دیگه خیلی یاد معصیت باشی یا باشه باش نگی من یادشم بیافتم ولی مسئله نداره، نه دعت و الیها میکشونده.
جو گناهوں کی سوچ میں زیادہ رہے گا وہ بالاخر گناہ میں پڑ جائے گا، روایت ہے یہ. جو گناہ کی سوچ میں رہے گا وہ بالاخر ایک دن گناہ میں پڑ جائے گا. اس کی سوچ بھی موجب بنتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف چلا جائے.
پس یکی از مناشع گناہ، نہ مخصوصاً گناہ های اجتماعی، مخصوصاً گناہ های، من این وقت رو بحث نکردم به شکل کلی بحث کردم، مخصوصاً گناہ های اجتماعی همین تفکر آلوده است، تفکر ناسوابه.
پس انسان اجتماعی گناهوں میں جو ارتکاب کرتا ہے اس ارتکاب کی ایک وجہ یہ کہ یہ سوچ پاک نہیں ہے. سوچ پاک نہ ہو تو ناپاک سوچ کے نتیجے گناہ میں ارتکاب ہے.
حالا ما چی گفتیم امشب؟ میخوام خلاصه گیری کنم.
آج کی شب میں کیا گفتگو ہوئی؟
آمدیم گفتیم نبی اکرم فرمودن که بله، اما انفسشتون مرهون به اعمالتونه، فپکوها به استغفار کن. بعدم فرمودن که پشتتون از بار گناه سنگین شده و فکری بکنید. ما هم گفتیم حالا منشأ گناه چیه، زمینه گناه چیه. اول گفتیم انسانو باید شناخت، انسان شرف الانسان به اعطاء الجمی که نیت پاک داشته باشه. بعد هم گفتیم مسئله حب و بغض و سالمسازی کانون تفکر. این پنج تا چیزی بود که ما خدمتتون عرض کردیم.
یه اسکو بیان کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نه کافی ہے نه؟
خب منتها انشاءالله یه بحث دیگر داریم که زمینه های به وجود آورنده اون زمینه این از چیه؟ این خیلی مهمه. زمینه های به وجود آورنده اون زمینه
ایک اور بحث ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ جن عوامل کی وجہ سے گناہ وجود میں آتا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا لیکن ان عوامل کو جن عوامل نے وجود